بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9865 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروں کے۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آج کا ایران۔ اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام آئینہ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یا سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باز ہیں ہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کی کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈروں نے دفاعی توانائیوں پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی کو بھی جارحیت اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور یوکرین کے دارالحکومت کیف میں کم سے کم 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حجاب پہننا اسلام کے تحت ضروری اور مذہبی روایت کا حصہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک کی ہائی کورٹ نے منگل کو مسلم طالبات کی جانب سے دائر کی گئی ان تمام درخواستوں کو خارج کر دیا ہے جن میں کلاس میں حجاب پہننے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے متنازع فیصلے میں کہا کہ مسلم خواتین کا حجاب پہننا اسلامی احکامات کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اسکول یونیفارم میں نفاذ محض ایک مناسب نظم اور ضابطہ ہے جس پر طالبات کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ ریاستی حکومت کے پاس اس بابت حکم جاری کرنے کا حق ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ کرناٹک کے بعض کالجوں اور اسکولوں میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم طالبات نے امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ دوسری جانب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں اور درخواست گزاروں کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے بھی کہا ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ انتہائی مایوس کن ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ ایک طرف خواتین کو با اختیار بنانے کی باتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف ان کے حقوق پائمال کیے جا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کرناٹک کے بیشتر شہروں میں اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد چنئی میں طلباء اور طالبات نے اس فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور کہا کہ حجاب مسلم خواتین کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان کے اندر ہندوستان کا میزائل گرنے کے واقعے پر ہندوستانی وزیر دفاع نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بیان دیا ہے۔ ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں پاکستان کے اندر ہندوستانی میزائل گرنے کے واقعے کو غیر ارادی اور اتفاقی حادثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزیر دفاع نے کہا کہ ہندوستان کا میزائلی سسٹم بھروسے مند ہے اور اس معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کو حکومت نے بہت ہی سنجیدگی سے لیا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد صورتحال واضح ہو سکے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی کمی یا خامی پائی گئی تو فوراً دور کی جائے گی۔ چند روز قبل ہندوستان کا ایک میزائل پاکستان کے صوبہ پنجاب میں گرا تھا جس پر پاکستان نے سخت احتجاج کیا تھا۔ پاکستان نے ہندوستان سے اس سلسلے میں کچھ سوالات کے جواب بھی مانگے تھے اور عالمی برادری سے بھی کہا تھا کہ وہ اس طرح کے واقعے پر توجہ دے۔ واقعے کے بعد ہندوستان کی وزارت دفاع نے اعتراف کیا تھا کہ یہ حادثہ اتفاقی طور پر اور غیر عمدی طریقے سے پیش آیا ہے جس پر ہندوستان کو افسوس ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر نے دفاعی توانائیوں پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی کو بھی جارحیت اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے اور دشمنوں کی غلطی اور حماقت کی صورت میں ہمارا جواب بہت سخت ہوگا۔ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر نے کہا کہ اگر کسی نے ایران کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوئی غلطی بھی کی تو اسے منہ توڑ جواب ملے گا اور ہمارا جواب ایسا ہوگا جو دشمنوں کو پشیمانی پر مجبور کر دے گا۔ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر حمید واحدی نے ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایران کی فضائیہ کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر ملک کی آزادی و سلامتی اور عرضی سالمیت و فضائی حدود کے تحفظ میں اس ملک کی فضائیہ کا کردار اہم ہوتا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ سرحدوں اور خاص طور سے فضائی حدود میں پائیدار سلامتی جاری رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے ملکی فضائی حدود کی حفاظت کے تعلق سے ایران کی فضائیہ کی آمادگی اور چوکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی فضائی آمادگی کے حوالے سے ماضی سے کہیں زیادہ چوکس اور آمادہ ہے اور فضائیہ کی آمادگی اس وقت اپنی نوعیت کے اعتبار سے مثالی ہے۔ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر نے امن و تحفظ کو ایران کی مسلح افواج کی ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے ایران کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوئی غلطی بھی کی تو اسے منہ توڑ جواب ملے گا، ایسا جواب جو دشمنوں کو پشیمانی پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر نے دفاع مقدس کے دور کے محاذوں اور ان علاقوں کے دورے کے موقع پر کہا کہ دشمنوں نے ایران کے اسلامی انقلاب کے مقابلے میں اپنی شکست کا خود اعتراف کیا ہے اور اسلامی انقلاب سے دشمنی برتنے والے بیشتر عناصر کو نہایت بری طرح سے اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقدس دفاع کے دوران ایرانی جیالوں کی شجاعت و بہادری کی یاداوری گراں قدر اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ میں ہمارے جانبازوں اور جان نثاروں کا ہدف و مقصد وہی تھا جو نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا اور جہادی طریقے سے اس دور کے تجربے اور ثمرات کو آج کے نوجوانوں کو پیش کیا جانا ضروری ہے۔ اس درمیان ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ دفاعی توانائی اور سفارتکاری اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت ہیں جن کا استعمال ملکی سلامتی اور قومی مفادات کے دفاع میں مناسب اسمارٹ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے 40 سے زائد برسوں کے تجربے نے ہمارے عوام کو سکھا دیا ہے کہ مشرق اور مغرب پر بھروسے سے ان کے حقوق اور سلامتی کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے کہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اتوار کی صبح عراق اربیل علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے جاسوسی کے دو اڈوں کو اپنے میزائلوں کا نشانہ بنا کے اس غاصب حکومت کو عبرت آمیز درس دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ روسی حکام سے ملاقات اور گفتگو کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ماسکو پہنچے ہیں۔ جہاں انہوں نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف سے بات چیت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ماسکو پہنچنے پر اپنے دورہ روس کا مقصد یوکرین کی جنگ اور ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کرنا بتایا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یوکرین کی صورتحال علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والی نئی تبدیلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھل کر جنگ کی مذمت کرتے ہیں، خواہ وہ یوکرین میں ہو، افغانستان میں ہو، یا یمن میں ہو، یا پھر دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم پابندیوں کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ملکوں اور اقوام کے خلاف خود سرانہ پابندیاں عائد کرنا ایک غلط روش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یوکرین کے مسئلے کے پرامن حل پر زور دیتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ماسکو میں انجام پانے والے مذاکرات میں ویانا مذاکرات کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے یوکرینی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بحران یوکرین کے حل کے لیے ہر سیاسی کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ ایران اور یوکرین کے وزراء خارجہ نے پیر کو بحران یوکرین کے سلسلے میں سفارتی مراکز کی حفاظت، انسان دوستانہ امداد کی ترسیل اور باہمی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ امیر عبداللہیان نے اس گفتگو میں جنگ کی مخالفت، سیاسی راہ حل پر توجہ اور سفارتی گفتگو پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کو بیان کرتے ہوئے ترکی میں یوکرین اور روس کے وزراء خارجہ کے حالیہ اجلاس کو اہم قرار دیا اور سیاسی راستے کو مضبوط بنانے اور اسے جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یوکرین سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت کیف میں کم سے کم 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یوکرین کی دارالحکومت کیف میں کم سے کم 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں جن کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ یوکرین کے ایک مقامی گورنر نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ شمالی یوکرین میں ٹی وی ٹاور پر فضائی حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بھی اعلان کیا ہے کہ روسی فوج نے خرسون صوبے کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ روسی فضائیہ نے یوکرین میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 136 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب روس اور یوکرین کے درمیان منگل کے روز مذاکرات کا چوتھا دور ایسی حالت میں شروع ہو رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ گزشتہ 20 روز سے جاری ہے۔ کرملین کے ترجمان دمیتری پاسکوف نے کہا ہے کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ روسی فوج یوکرین کے تمام بڑے شہروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ادھر اقوام متحدہ کے جاری کردہ اعداد و شمار سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جنگ سے بچ کر پناہ لینے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے والے یوکرینیوں کی تعداد 28 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین جنگ کے نتائج دنیا کے مختلف ملکوں میں قحط و گرسنگی کے ایک طوفان کی شکل میں برآمد ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی خلائی تنظیم ناسا نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں موجود خلا پیما آئندہ ہفتوں میں اپنے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق روسی خلا پیما کے ساتھ واپس لوٹ آئیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرین تنازع کے پیش نظر ایٹمی جنگ کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انٹونیو گوٹریش نے جوہری جنگ کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی جوہری فورس کی دھمکی ایک خوفناک واقعہ ہے جس کی بنا پر اب جوہری جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسی طرح یوکرین میں ایٹمی تنصیبات کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ یوکرین کے مسئلے پر مصالحت کاری کے لیے جاری کوششوں میں چین، فرانس، جرمنی، ہندوستان، اسرائیل اور ترکی کے ساتھ قریبی رابطے جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا کہ اس وقت 70 لاکھ لوگوں کو بھوک اور پینے کے پانی اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے 4 کروڑ ڈالر ہنگامی طور پر انسان دوستانہ امداد کے طور پر یوکرین سے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا۔ واضح ہے کہ 27 یورپی ملکوں کے رہنما یوکرین کے خلاف روسی فوجی کارروائی کا جائزہ لینے کے لیے وارسا میں جمع ہوئے تھے، جنہوں نے کیف کے ساتھ یورپی یونین کے قریبی روابط پر تاکید کی۔ تاہم اعلان کیا کہ موجودہ صورتحال میں یوکرین کو یورپی یونین میں فوری طور پر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے اگر روس کی مدد کی تو اسے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی سطح پر امریکہ کے مقابلے میں دو بڑی طاقتوں کی حیثیت سے روس اور چین کے درمیان حالیہ برسوں کے دوران اچھے تعلقات قائم رہے ہیں، اور امریکہ کے مقابلے میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون جاری رہا ہے۔ جین ساکی نے روس اور چین کے خلاف امریکی حکام کی دھمکیوں کی تکرار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ چین پر امریکہ کی پوری نظر ہے، اور اس نے اگر روس کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھایا تو چین کے مقابلے میں امریکہ کے پاس کافی حربے موجود ہیں جن کا وہ استعمال کرے گا۔ اس ترجمان نے کہا کہ چین اگر روس کا اقتصادی مددگار بنا تو اسے جان لینا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں عالمی معیشت کا صرف 15-20% حصہ ہے، جبکہ گروپ 7 کے ممالک عالمی معیشت کے 50% کے مالک ہیں۔ جین ساکی نے کہا کہ روس نے اگر یوکرین کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا تو اسے عالمی سطح پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آپ نے خبر میں سنا کہ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں حجاب کے بارے میں ریاستی ہائی کورٹ نے آج فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ حجاب اسلام کے ضروری اعمال کا حصہ نہیں ہے، لہذا باحجاب طالبات اسکولوں کالجوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
کرناٹک میں حجاب کو لے کر اٹھنے والے تنازع پر کرناٹک ہائی کورٹ نے آج فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حجاب پہننا اسلام کے ضروری عمل کا حصہ نہیں ہے، لہذا اسکول کالجوں میں طالبات حجاب پہن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ کرناٹک کی طالبات نے اسکول کالجوں میں حجاب پہننے پر پابندی لگانے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس مسئلے پر 9 فروری کو چیف جسٹس ریتو راج اوستھی کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ تشکیل دی گئی تھی، جس نے لگاتار 11 دنوں تک معاملے کی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ طالبات نے اپنی عرضی میں کہا تھا کہ انہیں کلاس کے اندر بھی حجاب پہننے کی اجازت دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے مذہبی عقائد کا حصہ ہے۔ کرناٹک میں گزشتہ دنوں اسکول کالجوں میں مسلمان طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی کو لے کر کافی تنازع کھڑا ہوا تھا، اور اسے لے کر پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے تھے، جس کے بعد کرناٹک حکومت نے 5 فروری کو حکم جاری کر کے سبھی اسکول کالجوں میں ڈریس کوڈ کو لازمی کر دیا تھا۔ اس تنازع کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ODP کالج کی 6 طالبات نے ایک پریس کانفرنس کر کے کالج انتظامیہ کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا۔ ان طالبات کا الزام تھا کہ حجاب پہن کر کالج پہنچنے والی طالبات کو داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ طالبات نے اسے ہندوستان کے آئین کے منافی قرار دیا تھا، جس نے اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے کی پوری اجازت دی ہے۔ سخت گیر موقف کی حامل بعض ہندو تنظیموں کے طلبہ اور طالبات نے حجاب کی سخت مخالفت کی تھی، اور زعفرانی لباس پہن کر تعلیمی مراکز میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ پہلے یہ معاملہ کرناٹک ہائی کورٹ کی 1 رکنی بینچ کو سپرد کیا گیا تھا، جس نے اس معاملے کی سماعت بڑی بینچ سے کرانے کا حکم دیا، اور تا اطلاع ثانوی اسکول کالجوں میں مذہبی پوشاک پہننے پر پابندی لگا دی تھی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، یہ تھے نئی دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی، اور پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، اتوار کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے الگ صبح عراق کے اربیل علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے جاسوس کے 2 اڈوں کو اپنے میزائلوں کا نشانہ بنا کر اس غاصب حکومت کو عبرتناک درس دیا ہے. اور یہ جو میزائل تھے انہوں نے ٹارگٹ ہدف جو ہے وہ قرار دیا اور بالکل نشانے پہ جا کے لگے. اور مختلف طرح سے خبریں جو آزاد ذرائع سے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ 9 کے قریب موساد کے جو افسران ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ کی طرف سے بھی کچھ بیانات آ رہے ہیں اور یہ ایک بڑی خبر بن کر پوری دنیا کے اندر ابھری ہے. اور اسلامی جمہوری ایران نے اپنی عرضی سالمیت، دفاعی طاقت اور اسی طریقے سے جو بارہا ایران اعلان کرتا ہے کہ داخلی سلامتی اس کی ریڈ لائن ہے، اس پورے مثلاً سلسلے کو اور یہ جو ہدف قرار آیا ہے جاسوسی کا اڈا سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے، اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو تھوڑا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عراق کا کردستان کا علاقہ ہے یہ کس نوعیت کا ہے، اور اس علاقے میں کتنے عرصے سے اسلامی جمہوری ایران کے خلاف مختلف اقدامات، سازشیں اور منفی سرگرمیاں جاری ہیں.
جی
دیکھیں، کردستان بظاہر عراق کا حصہ ہے، اور لیکن ایک انتظامی تقسیم کے عنوان سے وہاں پہ ایک علیحدہ، ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ کچھ اختیارات کے ساتھ اس علاقے کو مرکز کے وفاق کے انڈر ہے، تو اس لحاظ سے وہاں پہ مسعود بارزانی اور اس طرح کے جو کرد آبادیاں ہیں ان کی ایک نمائندگی ہے. اور خود یہ کرد یا کردستان، جو چاہے وہ ترکی میں ہو، شام میں ہو، ایران میں ہو یا عراق میں، یہ خود ایک بڑی سامراجی سازش کے تحت یہ تقسیم کی گئی تھی، اور اس میں ان کردوں کو اس انداز سے تقسیم کیا گیا تھا کہ کل جب سامراجی طاقتوں کو مدد کی ضرورت ہو تو ان علاقوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں. کردستان کے جو عراقی کردستان ہے، اس کے بارے میں تو بعض مغربی میڈیا کہیں یا صہیونی میڈیا کہیں، اس میں یہ اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے کہ ایران کے بارڈر پہ ایک اور اسرائیل کا وجود لایا جائے گا، اور اس کردستان کے علاقے کے اندر اسرائیل اپنی سرگرمیاں بڑھائے گا، اور پھر ایک یہاں پہ اسرائیل ٹائپ ایک حکومت بنے گی جس کو تمام سامراجی ممالک کی مدد حاصل ہوگی، اور اس کے ذریعے سے پھر عراق کو، ترکی کو، ایران کو اور اس پورے خطے کو کنٹرول کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک علیحدگی پسندی کی ایک موومنٹ چلائی جائے گی، اور گریٹر کردستان یا کردستان عظیم، کردستان یا ایک کردستان کے نام سے ایک ملک جو ہے وہ تشکیل پائے گا. تو یہاں پہ اس وقت مسعود بارزانی ہیں جن کا خود عراق کی وفاقی حکومت سے بھی مسائل رہتے ہیں، اور ریفرینڈم کے نتیجے میں جو نتائج آئے تھے اس، ورنہ تو یہ خود مکمل طور پہ آزادی کی باتیں بھی کرتے رہے ہیں. اب بھی یہاں پہ اس طرح کے عناصر موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو عراق سے علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جس تناظر میں اسلامی جمہوری ایران کو مشکلات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ مسعود بارزانی کی مخصوص سامراج نواز پالیسیوں کے یا اپنے مفادات کے عنوان سے وہ امریکہ کو بھی ویلکم کہتا ہے، اسرائیل کو بھی ویلکم کہتا ہے، اور ان کے مفادات کے لیے خطے میں کام بھی کرتا ہے. حالانکہ یہ وہی مسعود بارزانی اور یہی وہی کردستان ہے کہ جب اس پہ داعش نے حملہ کیا اور داعش نے تقریباً اس کا محاصرہ کر لیا، تو اس وقت مسعود بارزانی نے امریکہ کو مدد کے لیے بلایا، اسرائیل کو مدد کے لیے بلایا، اوروں کو بلایا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، چونکہ داعش نے اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ علاقہ بھی ہم اپنے قبضے میں لیں گے. اور جس طرح موصل پہ ہم نے قبضہ کیا ہے تو یہ کردستان بھی ہمارا ایک وہ علاقہ بن جائے گا. لیکن اس وقت اگر کوئی مدد کو پہنچا مسعود بارزانی کی تو شہید حاج قاسم سلیمانی تھے کہ جو بڑے مختصر نوٹس پہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہوں نے کردستان کو داعش سے نجات دلائی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کردستان کے کئی علاقوں پہ غاصب صہیونی حکومت کے ایجنٹس، جاسوس، مختلف روپ میں، مختلف شکلوں میں، اسی طرح امریکن CIA مختلف انداز سے وہاں پہ اپنے روٹس بنا رہے ہیں، وہاں پہ کبھی ایران کے خلاف مظاہرے کیے جاتے ہیں، کبھی ایران کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی بات کی جاتی ہے، کہیں پہ ایران کے بارڈر کو غیر محفوظ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے وہاں پہ انجام پا رہے تھے، اور یہ یقیناً اسلامی جمہوری ایران کے اداروں اور انٹیلیجنس اور بارڈر فورسز کی نظر میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو میزائل استعمال کیے گئے ہیں، بنیادی طور پہ وہ جو لاوا انہوں نے وہاں پہ ایران کے خلاف یا ایران کی سالمیت کے خلاف یا ایران کی عرضی سالمیت کے عنوان سے بارڈرز کو غیر محفوظ بنانے کے لیے جو ایک سازش رچی تھی، اس کا ایک جواب تھا کہ وہاں پہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خفیہ طور پہ بہت کچھ کر چکے ہیں اور جب ایک دم اعلان کریں گے تو پھر ایران کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ایران پوری نظر رکھے ہوئی ہے اور اس کے پاس پوری انٹیلیجنس کی انفارمیشن ہے کہ کون کہاں پہ بیٹھ کے کس روپ میں ایران کے خلاف جو ہے وہ سرگرم عمل ہے۔ لہذا ایران نے وہاں پہ اپنے انٹیلیجنس کی قوت اور اپنی میزائل پاور کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہلکا سا اظہار کیا ہے کہ خطے کے باقی ان عناصر کو بھی پتہ چل جائے، چاہے وہ عراق کے اندر بیٹھے ہیں، چاہے وہ شام کے اندر، چاہے ترکی کے اندر، کہ اگر انہوں نے کہیں پہ بھی ایران کی عرضی سالمیت کی یا ایران کے اقتدار اعلیٰ کی یا ایران کے خلاف کوئی سازشیں کی تو وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس وقت
یہ بڑا آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا، لیکن ایک تھوڑا سا اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں مثلا دمشق میں ایران کے مثلا دو مثلا فوجی مشیر جو ہیں وہ غاصب صہیونی حکومت کے ایک حملے میں جو ہے وہ شہید ہوئے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید وہ اس کا ایک انتقام، اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
دیکھیں یہ عمومی طور پہ تو یہی سمجھا جا رہا ہے
جی،
چونکہ زمان و مکان کے لحاظ سے چونکہ اس انداز سے ہے کہ، لیکن اس میں مقاومت کی جو طاقتیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب کسی اور انداز سے دیں گے
جی،
یعنی یہ جواب وہ نہیں ہے، یہ تو انٹیلیجنس اور جاسوسی کی کاروائیاں جو ایران کے خلاف ہو رہی تھیں یہ اس کا جواب ہے، لیکن
امریکہ کے کچھ اخبارات میں اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا
ہے۔ وہ تو اپنے اہداف اپنے مقاصد کے لیے چیزوں کو وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ اس چیز کو چھپانے کے لیے کہ یہاں پہ کردستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو چھپانے کے لیے، یہ تو یہ انتقامی کاروائی تھی، انہوں نے دو ادھر مارے، انہوں نے چار ادھر مار دیے، نہیں، یہاں پہ ایک بہت بڑی سازش تھی، ایک پوری انسٹالمنٹس تھیں جو امریکہ اور اسرائیل مل کے انجام دے رہے تھے، اور وہاں پہ ایک جاسوسی کا بڑا وسیع نیٹ ورک تھا کہ جس کو ان میزائل کی ذریعے سے جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، جس میں عالمی خبریں، دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی کی رپورٹ اور سیاسی گفتگو پیش کی گئی۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے. دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی. انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے. دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں. جلوہ حق دنیا کو دکھایا, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے. دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اس سے بڑا کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے, اللہ اکبر کہنا سکھایا, اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے. دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو, کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو. سب کو سبانے
یہی بتایا میرے کملی والے نے, سب کو صبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغے تور.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام تاریخی معلومات پر مبنی یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران. تو پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 24 اسفن, 12 شعبان اور 15 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ شعبان سن 498 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور محدث اور طبیب حسن بن حافظ اندلسی نے وفات پائی. وہ غسانی کے نام سے معروف تھے اور ایک ماہر اور تجربہ کار ادیب و طبیب تھے. اندلس کے اس معروف طبیب کی ایک اہم کتاب کا نام تمجید المحمل ہے, جس میں انہوں نے اس زمانے کی نامور شخصیات کے حالات زندگی کو قلم بند کیا ہے. پندرہ مارچ سن 1854 عیسوی کو جرمنی کے ممتاز ڈاکٹر اور ماہر عضویات ایمیل ایڈولف وون بیرنگ پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے متعدد بیماریوں کی تشخیص اور روک تھام کے بارے میں اپنے زمانے کے فرانسیسی کیمیا داں لوئی پاسچر کی تحقیقات کو جاری رکھا اور اچھی ترقی و پیش رفت کی. ایمیل ایڈولف وون بیرنگ کو سن 1901 میں طب کے شعبے میں نوبل انعام سے نوازا گیا. طب کے شعبے میں یہ پہلا نوبل انعام تھا. سن 1917 میں ایمیل بیرنگ کا انتقال ہو گیا. پندرہ مارچ سن 1877 عیسوی کو دنیا کرکٹ میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا. یہ میچ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں آسٹریلیا اور انگلستان کے درمیان کھیلا گیا تھا. اس میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی. انگلستان کے کھلاڑی الفریڈ شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی گیند پھینکی اور آسٹریلیا کے کھلاڑی چارلز بینرمین نے پہلی گیند کھیلی. چارلز بینرمین نے مجموعی طور پر 165 رن بنائے اور ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی پہلی سینچری بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا. یہ میچ آسٹریلیا نے 45 رنوں سے جیت لیا. چوبیس اسفن سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں مجلس شورائے اسلامی کے پہلے دور کے انتخابات ہوئے. ایرانی عوام نے پوری آزادی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمنٹ کے ارکان کو منتخب کیا. یہ انتخابات ایسے وقت میں منعقد ہوئے تھے جب اسلام دشمن طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھیں, لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایرانی عوام نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا اور پارلیمنٹ نے پورے وقار کے ساتھ اپنا کام شروع کیا. قابل ذکر ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے ارکان 290 ہیں, جن کو عوام 4 کے لیے اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے لیے مذہبی اقلیتوں کے نمائندے بھی منتخب ہوتے ہیں۔ پندرہ مارچ سن 1989 کو مصر کے شمال مشرق میں واقع تابا علاقہ صہیونی حکومت کے سال ہر سال کے قبضے کے بعد آزاد ہوا۔ سن 1967 کی جنگ کے دوران صہیونیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ البتہ 1987 میں کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے پر دستخط کر کے صہیونی حکومت نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ صحرا سینا مصر کو واپس کر دے گی۔ چنانچہ اس نے صحرا سینا کے بعض علاقوں کو خالی کر دیا، لیکن تابا جیسے اہم علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ آخرکار 1989 میں صہیونی حکومت نے متعدد ادوار کے مذاکرات کے بعد اور عالمی دباؤ سے مجبور ہو کر یہ علاقہ خالی کر دیا۔ چوبیس اسون سن 1373 ہجری شمسی کو افغانستان کی حزب وحدت کے جنرل سیکرٹری شیخ عبدالعلی مزاری طالبان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ وہ مزار شریف کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ عبدالعلی مزاری ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حوزہ علمِ قم آگئے اور کئی سال تک اس مقدس شہر میں رہ کر تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے شاہی حکومت کے خلاف حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چلنے والی تحریک میں حصہ لیا اور ایک بار شاہ کی خفیہ تنظیم نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے سن 1979 میں افغانستان پر روس کی سرخ فوج کا قبضہ ہونے کے بعد افغان عوام کی اسلامی جد و جہد میں بھی حصہ لیا تھا۔ افغانستان میں نجیب اللہ کی کمیونسٹ حکومت پر افغان مجاہدین کی کامیابی اور سرخ فوج کی پسپائی میں بھی ان کا بنیادی کردار رہا تھا۔ اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
آج کا ایران
سامعین، ہفتے وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ہجری شمسی سال 1400 میں ایران میں ہونے والے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کے 18 جون 2021 کو منعقد ہوئے تھے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 13ویں دور کے صدارتی انتخابات میں 59,310,307 افراد ووٹ ڈالنے کے اہل تھے، جن میں سے 28,989,529 افراد نے انتخابات میں حصہ لیا اور ٹرن آؤٹ 48.8% رہا۔ نیز اس حقیقت کی وجہ سے کہ تقریباً 3.5 ملین اہل ووٹرز بیرون ملک موجود تھے، 13ویں دور کے صدارتی انتخابات 234 پولنگ اسٹیشنوں کے ساتھ بیرون ملک 133 ایرانی نمائندہ دفاتر میں منعقد ہوئے۔ سامعین، ایران کے صدارتی انتخابات کے 13ویں دور میں 7 امیدوار میدان میں تھے، جن میں سعید جلیلی، محسن رضائی، سید ابراہیم رئیسی، علی رضا زاکانی، سید میر حسین قاضی زادہ ہاشمی، محسن مہر علی زادہ اور عبد الناصر ہمتی شامل تھے. آخر کار سید ابراہیم رئیسی نے 18,21,945 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی. ابراہیم رئیسی نے ڈالے گئے مجموعی ووٹوں میں سے 62.17% ووٹ حاصل کیے. سامعین، 13ویں صدارتی انتخابات کی سب سے اہم خصوصیت اس کا کامیاب اور پرامن انعقاد تھا. 13ویں صدارتی انتخابات میں آئین کی نگراں کونسل کے تقریباً 3,00,000 کارکنوں اور وزارت داخلہ کے تقریباً 70,000 انسپیکٹرز نے انتخابات کے بہتر انعقاد کے لیے نگرانی کے فرائض انجام دیے. اس کے علاوہ 4,500 قانون نافذ کرنے والے یونٹس سیکیورٹی فراہم کرنے پر مامور تھے. 3,00,000 سیکیورٹی اہلکار پولنگ اسٹیشنوں کو محفوظ بنانے میں براہ راست شامل تھے، جبکہ 3,00,000 سیکیورٹی اہلکار سرحدوں، شہروں، دیہاتوں اور رابطہ راستوں کو محفوظ بنانے کے ذمہ دار تھے. یہی وجہ ہے کہ صدارتی انتخابات کے دوران ملک کے کسی بھی شہر یا علاقے سے بدامنی کے کسی بھی واقعے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی. سامعین، 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کی ایک اور اہم خصوصیت ان انتخابات کا قابل قبول ٹرن آؤٹ تھا. عوام کے معاشی مسائل میں اضافہ کرنے والے دو عوامل، خصوصاً امریکہ کی ماندانہ پالیسی کی وجہ سے زیادہ دباؤ کو قرار دیا گیا اور ملک میں کورونا کی وبا کے بڑھتے ہوئے رجحان نے بھی صدارتی انتخابات میں ٹرن آؤٹ کو متاثر کیا، اور ٹرن آؤٹ زیادہ رہا. تقریباً 49% یقیناً کورونا وائرس کی وبا کے بحران اور لوگوں کی صحت کے بارے میں تشویش کے پیش نظر یہ ایک قابل قبول اعداد و شمار ہے. یونیورسٹی آف تہران اور یونیورسٹی آف میری لینڈ کی مشترکہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کورونا نے ایرانی صدارتی انتخابات میں ٹرن آؤٹ کو تقریباً 9 سے 11% تک متاثر کیا ہے. اطلاعات کے مطابق 5 بر اعظموں کے 226 بین الاقوامی میڈیا اداروں کے 500 غیر ملکی صحافیوں نے 1400 ہجری شمسی میں ہونے والے 13ویں دور کے صدارتی اور پارلیمنٹ کے ضمنی انتخابات کی کوریج دی. اگرچہ ان میں سے اکثر نے انتخابات اور ٹرن آؤٹ کے بارے میں اپنی منمانی رپورٹیں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں صدارتی انتخابات کے 13ویں دور میں تقریباً 50% ٹرن آؤٹ کی توقع نہیں تھی. الجزیرہ قطر نے ایک رپورٹ میں کہا، مہنگائی، بے روزگاری میں اضافے، اقتصادی دباؤ، کورونا وائرس میں پیش آنے والے حالات کے باوجود ووٹرز کا جوش و خروش قابل ذکر رہا. سامعین، لوگوں کے مشکل حالات زندگی کی وجہ سے حکومت کے دشمنوں نے اسلامی جمہوریہ نہیں مہم شروع کرنے کے لیے پہلے مہینوں سے صدارتی انتخابات میں ٹرن آؤٹ کو کم کرنے کی کوشش کی. حکومت کے دشمنوں نے کورونا وبا کے پھیلنے پر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی تھی. ایک عرصے سے حکومت کے غیر ملکی دشمن مختلف ذرائع ابلاغ، بالخصوص سائبر اسپیس کا استعمال کرتے ہوئے عوام کے کردار کو غیر مؤثر بنانے اور انتخابات میں حصہ لینے کی حوصلہ شکنی کر رہے تھے. اس سے پہلے کے ادوار میں دشمنوں کی حکمت عملی یہ رہی تھی کہ انتخابات میں دشمنی اور دو قطبیت پیدا کی جائے اور عوام کسی مخصوص امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کر کے اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن انتخابات کے اس دور میں ووٹ ہی نہ دیا جائے اور حصہ نہ لیا جائے. اور اپنے میڈیا میں، خاص طور پر سائبر اسپیس میں، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ووٹنگ کا مطلب نظام کی توثیق کرنا ہے. اس انتخابی دور میں دشمنوں کی سرگرمیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ انتخابات کے دن ہم نے ان میں سے بعض کو بیرون ملک ووٹرز پر حملہ کرتے دیکھا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں پیش آیا. سامعین، 13ویں دور کے صدارتی انتخابات نے ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران کی عوامی حمایت کا ثبوت دیا. ساتھ ہی ان انتخابات نے ظاہر کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام میں عوام کے ووٹ کی بہت اہمیت ہے اور یہ نظام عوام کی سیاسی شرکت کو خاص اہمیت دیتا ہے. تاہم خطے کے بیشتر ممالک میں نہ صرف عوام کی سیاسی شرکت کو کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ جمہوریت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. بیلٹ باکس میں تقریباً 50% آرا نے ثابت کر دیا کہ انتخابات کے دوران غیر ملکی دشمنوں کی سازشیں اور کچھ اندرونی عناصر جنہوں نے بہت سے معاشی اور مہنگائی جیسے مسائل سے فائدہ اٹھا کر ٹرن آؤٹ کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام نے ایک بار پھر نظام اور اسلامی انقلاب کی حمایت کا اعلان کیا. اس موجودگی نے سب پر ثابت کر دیا کہ عوامی مقبولیت اسلامی انقلاب کی سب سے اہم خصوصیت ہے. سامعین، 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کا ایک اور اہم نقطہ عوام کی سیاسی سوچ کا بڑھنا تھا، جس کی وجہ سے دشمنوں کی کوئی بھی سازشی چال کامیاب نہیں ہو سکی. سید ابراہیم رئیسی 62% ووٹوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور انہوں نے اپنے انتخابی منشور میں عوام کی خدمت اور ملک کو ترقی و پیش رفت میں اعلیٰ منازل تک پہنچانے کا عزم کیا ہے. صدر رئیسی نے ملکی صلاحیتوں کو دیکھ کر موجودہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کے مطالبات کو اپنے سیاسی منشور میں سر فہرست رکھا ہے، کیونکہ بدعنوانی کے خلاف سنجیدہ مہم، عدل و انصاف کا قیام، ملک کی داخلی صورتحال، پیداواری صلاحیت کی بحالی، معیشت کو اندرونی طور پر مستحکم کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار کرنا سید ابراہیم رئیسی کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اے ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی.
میری رگوں میں جب تک یہ خون رواں دوا ہے، پیروں تلے زمین ہے اور سر پہ آسمان ہے، ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی.
ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو، ہو آپ کا اشارہ، تیار ہے فدائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی.
باندھو اہل وفا خدا را، اب اور تم نہ سوچو، مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی.
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی 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 زخموں پہ سب لگائیں اشک ازا کا مرہم ممکن نہیں مٹے گر ہو فکر کر بلائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دنیا کے سب مسلمان بیدار کرنا ہوں گے باطل پہ وار ان کے پھر کار کرنا ہوں گے سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگہ ہسائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دہرائیں گے مسلمان تاریخ اپنی آخر جو حق کا رہنما ہے پردے سے ہوگا ظاہر سارے جہاں میں ہوگی پھر اپنی بادشاہی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
پہ کامل مشکل اگر کڑی ہے لشکر امامیہ کا تیار ہر گھڑی ہے دنیا میں ہر جگہ ہے کربلا کے دائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی 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 حاضر ہوں خامنائی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے روزنامہ ابتکار وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان کا مانا خیز دورے ماسکو
وال اسٹریٹ جرنل امریکہ سے تعلقات میں کشیدگی کے دوران سعودی عرب نے چینی صدر کو دورے کی دعوت دی. روزنامہ العرب مغرب کا سعودی عرب کے ساتھ دوہرا رویہ، تیل کی ضرورت کے باوجود انسانی حقوق کے لیے دباؤ جاری ہے. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ سیاست روز، بے گناہوں کو سزائے موت پر انسانی حقوق کے تحفظ کے دعوے دار ملکوں کی خاموشی قابل مذمت، صدر ایران. اخبار لکھتا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے سعودی عرب میں مسلمانوں کو دی جانے والی سزائے موت پر کہا ہے کہ مغربی ملکوں کی جانب سے دوہرا رویہ، انسانی حقوق کو حربے کے طور پر استعمال کیے جانے اور اسی طرح اس قسم کے اقدامات پر انسانی حقوق کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والے ملکوں کی خاموشی قابل مذمت ہے. سید ابراہیم رئیسی نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے یوم ولادت اور ایران میں یوم نوجوان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ورزش اور نوجوانوں کی وزارت کی نوجوانوں کے سلسلے میں بھی اہم ذمہ داریاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں نوجوانوں کے مسائل پر توجہ، ان کی صلاحیتوں کی شناخت، حکومتی اداروں سے ان کے تعاون اور سماج میں ان کے تعمیری رول پر مزید توجہ کی ضرورت ہے. انہوں نے سعودی عرب میں بے گناہوں کو سزائے موت دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے مغربی ملکوں کی خاموشی کی مذمت کی اور کہا کہ مغربی ملکوں کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ انسانی حقوق کو خود مختار ملکوں کے سامنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. روزنامہ الاخبار، اربیل میں ایرانی حملے کے بعد مردہ باد اسرائیل کی حکمت عملی بن رہی ہے. اخبار لکھتا ہے، عراق کے اربیل میں ایران کے میزائلی حملے پر اسرائیل پر خاموشی طاری ہے اور وہ اس حملے پر کسی بھی طرح کے رد عمل سے خود کو روکے ہوئے ہے، لیکن اسرائیل کو بخوبی علم ہے کہ اس حملے کا پیغام براہ راست اسی کے لیے ہے، اسی لیے وہ بڑی گہرائی سے اس حملے اور اس کے نتائج کا جائزہ لینے پر مجبور ہے. حالانکہ ایران کا یہ حملہ ہزار وار سے تباہی کی اسرائیلی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے ناکافی ہے، لیکن یہ حملہ اس بات کی علامت ضرور ہے کہ ایران نے اسرائیلی جارحیت کے جواب کی نئی راہ شروع کر دی ہے، جو اگر جاری رہی تو ایران کے سلسلے میں ہزار چوٹ لگانے کی اسرائیلی حکمت عملی کو تباہ ضرور کرے گی. اسرائیل اس حملے کو ایران امریکہ کے تصادم کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ امریکہ بھی اس واقعے کی مذمت پر ہی اکتفا کر رہا ہے. سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. ڈیلی پاکستان، پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. روزنامہ جسارت، وزیر اعظم نے وزراء کو اتحادیوں کے خلاف بیان بازی سے روک دیا، ارکان اسمبلی کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی. اور انڈین ایکسپریس، پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن، راج ناتھ غلطی سے میزائل فائر کرنے اور جے شنکر یوکرین بحران پر بیان دیں گے. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ انقلاب، 21 مارچ کو کسانوں کا ملگیر احتجاج، آندولن پھر شروع ہوگا. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، مودی سرکار کو زرعی قوانین کے معاملے میں گھٹنے ٹیکنے اور مذکورہ قوانین کو واپس لینے پر مجبور کر دینے والے کسان آندولن کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا. ایم ایس پی کے قانونی ضمانت اور کسانوں کے خلاف درج ذیل مقدمات کو واپس لینے کے معاملے میں مودی حکومت کی وعدہ خلافی پر سنیکت کسان مورچہ نے پیر 21 مارچ کو ملگیر احتجاج کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سنیکت مورچے نے آندولن کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے طور پر 11 سے 17 اپریل کے دوران پورے ملک میں ایم ایس پی قانون ضمانت ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے. یہ فیصلے دہلی کی سرحدوں پر ایک سال تک چلنے والے آندولن کے خاتمے کے بعد دہلی میں منعقدہ سنیکت کسان مورچہ کی پہلی میٹنگ میں کیے گئے. میٹنگ میں اعلان کیا گیا ہے کہ ایم ایس پی کی قانونی ضمانت کے لیے اور کسانوں کو متحد کرنے کے لیے تحریک شروع کی جائے گی. یاد رہے کہ اسمبلی الیکشن سے قبل زرعی قوانین واپس لیتے ہوئے حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ایم ایس پی کی قانونی ضمانت کے معاملے میں وہ جلد ہی ایک کمیٹی تشکیل دے گی۔ روزنامہ جنگ، حکومتی اتحادی حتمی اعلان سے گریز، ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی اور قاف لیگ سے ملاقاتیں۔ اخبار لکھتا ہے وزیراعظم عمران خان کے خلاف ممکنہ عدم اعتماد کو لے کر حکومتی اور اپوزیشن حلقوں کی سیاسی ملاقاتیں اور رابطے تیز ہو گئے ہیں۔ حکومتی اتحادی تحریک عدم اعتماد کے معاملات حتمی اعلان سے گریزاں ہیں۔ ایم کیو ایم کے وفد نے پیر کو مسلم لیگ قاف سے ملاقات کی۔ قبل ازیں سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی ایم کیو ایم وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں جماعتوں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں مل کر چلنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا اور آخری پروگرام نور ایمان۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس بھی یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ایک تاجک نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تاجکستان وسطی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کی تقریباً 95% آبادی مسلمان ہے۔ ملک کے لوگوں کو سوویت یونین کی دیگر جمہوریاؤں کے لوگوں کی طرح کمیونسٹ حکومت کے دوران 70 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے مذہبی امور انجام دینے کی اجازت نہیں تھی۔ سن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس کی جمہوریاؤں کو آزادی ملی تو جمہوریہ تاجکستان کے لوگوں کو بھی آزادی نصیب ہو گئی، اور اس آزادی میں مذہبی امور بھی شامل۔ لیکن افسوس کہ بہت سے نئے آزاد ممالک میں بہت جلد ترویج دین، مذہبی رسومات اور عبادات تک کے سلسلے میں سخت قوانین بنائے گئے۔ نیز مسجد جیسے اسلامی مراکز کی فعالیت روکنے کا کام شروع ہو گیا۔ تاجکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو تنقید سے بھری اپنی پالیسیوں کو دین کو سرکاری رنگ دینے کے لیے انجام دیتا ہے۔ تاجکستان میں 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو مسجد میں جانے کا حق نہیں ہے، عورتوں کو اپنے لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی نہیں ہے، تعلیمی مراکز میں اسلامی پردہ ممنوع ہے، اور مردوں کو داڑھی رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کے ماحول میں کسی عیسائی کا مسلمان ہونا، خاص طور سے محترمہ آزادہ کا مسلمان ہونا، بہادری کا اقدام ہے۔ محترمہ آزادہ اسلامی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اسلامی مسائل سے بالکل نا آشنا نہیں تھیں، لیکن اپنے دین کی پابند تھیں۔ ان کا خاندان آرتھوڈاکس عیسائی تھا۔ عیسائیت کے موضوعات نے ان کے سامنے کچھ چیلنج کھڑے کر دیے۔ مثلاً عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ممنوع پھل کھانے کی غلطی کی وجہ سے، جو سب سے پہلا گناہ شمار ہوتا ہے، تمام انسان گنہگار قرار دیے گئے ہیں۔ محترمہ آزادہ اس عقیدہ کا اسلامی عقائد سے موازنہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی غلطی کی بنا پر تمام انسان گنہگار ہو گئے۔ اب جو شخص بھی پیدا ہوگا وہ موروثی طور پر گناہ میں مبتلا ہوگا، چاہے اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا تاکہ ان کا خون بہے اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے گنہگار شمار نہیں ہو سکتا۔ انسان جب تک خطا نہ کرے اس کا دل پاک و شفاف ہوتا ہے۔ جس نے ہدایت و تحقیق کا راستہ اختیار کر لیا ہو، اس کا دل قطعاً اسلام کی یہ بات قبول کرے گا اور عیسائیت کے باطل عقائد سے بیزار ہو جائے گا۔ بہرحال محترمہ آزادہ کا رجحان اسلام کی طرف اس وقت زیادہ ہوا جب ان کی ملاقات سوشل میڈیا میں ایسے متعدد لوگوں سے ہوئی جو اسلامی عقائد کو منطقی اور مستحکم ہونے کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں روزانہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی یا بے دین دانشور اور سائنسداں تھے۔ میرے لیے عجیب بات تھی کہ پڑھے لکھے مغربی اسکالر اور سائنسداں مختلف ادیان میں سے اسلام کو ہی کیوں قبول کرتے ہیں۔ اسی بنا پر میں نے بھی رہ یافتہ جیسی اسلامی سائٹوں پر اسلام کے بارے میں تحقیق کی۔ محترمہ آزادہ نے قرآن اور معتبر کتابوں کے مطالعے سے دین اسلام کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا، اور جو ابہامات یا سوالات ہوتے تھے ان کو وہ صاحب علم اور معتبر حضرات سے پوچھ لیتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کی خوبصورت اور معنوی توصیف ان کے لیے دل نشیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ احترام و اکرام ہے، اور حضرت مریم کے نام پر تو قرآن میں ایک سورہ بھی ہے۔ قرآن میں جب حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نیک سیرت کے بارے میں پڑھتی ہوں تو آپ کو نمونے عمل بناتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں بھی خوش اخلاق اور اچھے سلوک والی بنوں۔ تو سامعین، غور و فکر اور حصول علم کی طرف اسلام کی دعوت اور کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی نے اس تاجر خاتون کو متاثر کیا۔ وہ تحقیق اور مطالعے اور اسلام کے بارے میں ابہامات دور ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بہترین اور مکمل ترین دین اسلام ہے۔ محترمہ آزادہ کلمہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ البتہ وہ شروع میں تبدیلی دین کی وجہ سے تنہائی کا احساس کرتی تھیں، لیکن قرآن سے انس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ خدا کا احساس کیا۔ اسی بنا پر وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، جس میں خدا کو قلبی اطمینان اور سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ بہت عرصہ ہوا جب بھی مجھے ڈر لگتا ہے یا تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً میرے ذہن میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ یاد خدا قلبی سکون کا ذریعہ ہے اور یاد خدا سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہی خدا جس نے میری دستگیری کی اور مجھے انحرافات سے نجات دلائی، مجھ سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، مجھے یاد کر تیرے دل کو سکون ملے گا اور خوف تیرے دل سے نکل جائے گا۔ عام طور سے کسی بھی نو مسلم کی پہلی نماز یادگار ہوتی ہے۔ محترمہ آزادہ بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری پہلی نماز صبح کی نماز تھی، اس رات کو اذان تک مجھے نیند نہیں آئی، جوش و ولولے اور ہیجان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، اذان سے چند منٹ پہلے میں نے وضو کر لیا تھا، کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیا اور نماز کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے موبائل میں آن لائن اذان ہوئی، اچانک میرے پورے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، بہت خوبصورت احساس تھا۔ نماز شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ میں پہلی بار خدا سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعاً خدا میری بات سن رہا ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں، کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کو ستون دین، پرچم اسلام، ایمان کی علامت اور خدا سے مومن کی قربت کا ذریعہ بتایا ہے۔ نماز کے اسی مؤثر کردار اور اہمیت کے سبب خدا نے ہر مسلمان پر روزانہ ہر حال میں نماز پڑھنا واجب قرار دیا ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی مقرر فرمایا ہے۔ چند ماہ بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو محترمہ آزادہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ان کو اس مہینے کی عبادت سے خوشی ہوتی ہے اور اس مہینے کو مختلف مادی اور معنوی خصوصیات کا حامل قرار دیتی ہیں۔ تجربے اور مطالعے کی بنیاد پر وہ حجاب کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتی ہیں۔ حجاب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میری نظر میں حجاب سے عورت کو سکون، تحفظ اور باوقار ہونے کا احساس ہوتا ہے جو اطمینان بخش ہے۔ ایک عورت اپنے حجاب سے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی قدر و منزلت ہے اور حجاب اس کو بیش بہا انسان بنا دیتا ہے۔ محترمہ آزادہ کی اسی بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں اور نامناسب لباس میں باہر نکلتی ہیں، وہ اپنی نمائش کرتی ہیں اور اپنی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ عورتوں کے حجاب کے بارے میں تاجکستان کی حکومت کی سخت گیری کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ محترمہ آزادہ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نمونہ عمل قرار دیتی ہیں، کیونکہ آپ کے زرنی اقوال پڑھنے کے بعد انسان کی مختلف ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ محترمہ آزادہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی قربت کا احساس کرتی ہیں اور آپ کو مختلف میدانوں میں اپنا نمونہ عمل قرار دیتی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرتی ہوں۔ جب میں آپ کی فداکاری اور مظلومیت کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا اور خود کو مولا کے لیے وقف اور نثار کر دیا، یہی راستہ اپنے بچوں کو دکھایا، تو میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حیا اور عفت کا مکمل نمونہ اور آپ نے خواتین کے لیے مثال پیش کی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو جب میں پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونے عمل ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونے عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کے فضائل صرف یہی نہیں ہیں بلکہ آپ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور میں آپ کی اعلیٰ شخصیت اور فضائل کے بارے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں، جس نے بھی ان کو خوش کیا مجھے خوش کیا، اور جس نے ان کو دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچایا، فاطمہ میرے لیے سب سے عزیز ہیں۔